کربلا 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 کربلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. کربلا قرآن کی عملی تفسیر موضوع گفتگو ہے، جو آپ حاضرین کی خدمت میں گفتگو کے لیے عنوان انتخاب ہوا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اتنی توفیق عطا فرمائے اس عنوان اور موضوع سے متعلق جتنا ایک طالب علم کی بساط میں ہے ممکن ہے عرض کیا جا سکے. قرآن کی عملی تفسیر سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے. قرآن کتاب ثواب تو بنا دی گئی ہے، لیکن حقیقتاً خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کو کتاب ثواب کے طور پر نازل نہیں فرمایا. قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب انسان ساز ہے، اور کتاب ہدایت بشر ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ثواب اس لیے مقرر ہوا ہے تاکہ انسان رغبت پیدا کرے قرآن کی طرف، شوق بڑھے انسان کا قرآن کی طرف، رجوع کرے قرآن کی طرف. وہ امور جن میں شرکت ضروری ہو، شمولیت ضروری ہو، اور ان میں شمولیت اور شرکت کے لیے انسان کے اندر محرک نہ پایا جاتا ہو، ایسے میں کوئی ایسا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنا دیا جائے. دیکھتے ہیں ہم روزمرہ مجالس محافل منعقد ہوتی ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی بنائی جائے. اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا مزاج دیکھا جاتا ہے کہ کس مزاج کے لوگ ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کے مطابق کوئی ایسا عنصر بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس محفل و مجلس میں یہ چیز بھی ہوگی. جو کچھ اس محفل میں پیش کرنا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس محفل میں لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کسی اور چیز کا اعلان کیا جاتا ہے. تاکہ لوگ یقیناً آ جائیں۔ قرآن میں جو کچھ بشریت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے وہ ہدایت بشر ہے، لیکن اس ہدایت تک آنے کے لیے، اس ہدایت کو اپنانے کے لیے انسان کے اندر محرک کمزور ہے، کبھی محرک نہیں پایا جاتا انسان کے اندر۔ اور جہاں پر اندر کبھی محرک نہ پایا جاتا ہو، وہاں پر باہر کوئی ایسا محرک پیدا کیا جاتا ہے جو اس رجوع کو یقینی بنا دے، جو قرآن کی طرف رجوع کو، تاکہ انسان یقیناً قرآن کی طرف رجوع کرے، اسی کا نام ثواب رکھا گیا ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں ثواب ہوگا، فاتحہ پڑھو ثواب ہوگا، بسم اللہ پڑھو ثواب ہوگا، ایک آیت پڑھو ثواب ہوگا، سورہ توحید پڑھو ثواب ہوگا، آیت الکرسی پڑھو ثواب ہوگا، سورہ یاسین پڑھو ثواب ہوگا، رحمان پڑھو ثواب ہوگا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان رغبت پیدا کرے قرآن کی طرف، آئے اور رجوع کرے قرآن کی جانب۔ کتاب انسان ساز، اگر انسان قرآن کے دامن میں آ جائے، قرآن کے سائے میں آ جائے اور قرآن کی پناہ میں آ جائے، سعادت دنیاوی اور نجات اخروی کم از کم وہ نتیجہ ہے جو قرآن سے انسان کو نصیب ہوگا۔ لیکن قرآن ہے کیا؟ انسان کو بناتا کیسے ہے؟ انسان کو اپنے دامن میں پناہ کیسے دیتا ہے؟ اور انسان کو اپنے سائے میں رکھ کر کیسے پالتا ہے، کیسے تربیت کرتا ہے؟ اس کے لیے قرآنی رموز کو کھولنے کی ضرورت ہے، قرآنی اسرار سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے، الفاظ کا پردہ، مفاہیم کا پردہ، تصورات کا پردہ، قرآنی معارف اور قرآنی تعلیمات سے ہٹانے کا نام ہی تفسیر ہے۔ تفسیر ایک تو لفظی ہے، یعنی قرآنی الفاظ سے قرآنی مفاہیم دریافت کرنا اور معانی تک پہنچنا، یہ ایک مرحلہ ہے تفسیر قرآن کا۔ ایک مرحلہ تفسیر قرآن کا ان معانی اور مفاہیم سے حقائق قرآن تک پہنچنا ہے۔ دوسرا، الفاظ کے پیچھے معانی موجود ہیں اور الفاظ انسان کو معانی کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح یہ معانی انسان کو حقائق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کا مقصود انہی حقائق تک پہنچانا ہے انسان کو۔ جو بھی یہ کام کرے وہ مفسر قرآن ہے، یعنی الفاظ قرآن سے ہمیں معانی تک لے جائے اور قرآن کے معانی سے ہمیں قرآنی حقائق تک لے جائے۔ لفظی تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن کو جس تفسیر کی ضرورت ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ چونکہ قرآن انسان کی زندگی کا دستور اور منشور ہے، دستور حیات ہے انسان کے لیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ انسان کی زندگی کا دستور بنے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن زندگیوں سے نکل کر زندگی کے حاشیے میں جا پہنچے، زندگی کے حاشیے میں قرآن وہ اثر نہیں دکھا سکتا جو قرآن سے انسان کو لینا ہے۔ قرآن حاشیے سے نکلے، غلافوں سے نکلے، ذہنوں سے نکلے، سینوں سے نکلے، جلدوں سے نکلے، اوراق سے نکلے، مسجدوں سے نکلے، مدرسوں سے نکلے اور انسان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ وہ نہیں ہے مقامات قرآن جہاں پر ہم نے قرآن کو پہنچا دیا ہے، جہاں پہ قرآن کو زندگیوں سے نکال کر رکھ دیا گیا ہے، وہ مقام اصلی قرآن نہیں ہے۔ قرآن جب دستور حیات ہے اس کے مطابق زندگی بسر ہو، کتاب حیات ہے قرآن، تو قرآنی انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، اس کے شب و روز اگر بیان کیے جائیں، تو سب معمول ہے انسانوں کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے حالات زندگی قلم بند کیے جاتے ہیں، سوانح حیات لکھے جاتے ہیں۔ قرآنی انسان وہ ہے کہ اگر قرآن کسی کی زندگی میں آ جائے، اس کے حالات زندگی اگر لکھے جائیں، وہ حالات زندگی قرآن کی تفسیر سمجھی جائے، اس کو کہیں گے ہم حیات قرآنی۔ کسی انسان کے روزمرہ معمولات، کیا کرتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کیسے آتا تھا، کیسے جاتا تھا، یہ سب کچھ اگر اس کے حالات زندگی لکھے جائیں، وہ تفسیر قرآن سمجھی جائے۔ اگر جہاں تک قرآن نہیں پہنچا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے باہر ہے، یعنی ہمارے حالات زندگی کچھ اور ہوں اور قرآن کی حکایتیں کچھ اور ہوں، یہ دلیل ہوگی اس بات پر کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کتاب ثواب کے طور پر گھروں میں رہے، جب کوئی مر جائے، مرحوم ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے ایک ختم کروا دیا جائے۔ یہ قرآن نہ اس مردے کے کسی کام آتا ہے، نہ اس زندہ کے کسی کام آتا ہے، چونکہ قرآن در حقیقت مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن زندوں کو انسان بنانے کے لیے نازل ہوا، قرآن حیات بخش کتاب ہے۔ ان چلتی پھرتی لاشوں کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے، ایصال ثواب کی کتاب نہیں، انسان کو ایصال اللہ کی کتاب ہے، انسان کا ہاتھ تھام کر اسے خدا تک لے جانے کے منشور کا نام قرآن ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا اس طرح سے کہ پھر ہماری زندگی تفسیر قرآن بن جائے، وہ انسان قرآنی ہوتا ہے۔ آیا کوئی ہیں ایسے لوگ جن کی زندگیاں، جن کے حالات زندگی قرآن کی تفسیر ہو، جن کے شب و روز تفسیر قرآن شمار ہوتے ہوں، مختلف قرآن کی آیات کے اور پارے ان کی تفسیر شمار ہوتی ہوں؟ ہیں ایسے لوگ، موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک نام گرامی و شخصیت نامی حضرت حسین ابن علی ہیں۔